کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے جائیے، رب عز و جل کی رحمتیں لوٹتے چلے جائیے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس کی مخلوق پر بے شمار ہیں، اور مسلمان کی تو کیا ہی بات ہے، سال میں مختلف مواقع پر خصوصی رحمتیں حاصل کرنے کا اسے موقع ملتا رہتا ہے، اور انہی میں سے ایک بہت ہی خوبصورت موقع رمضان المبارک کا، یہ مبارک پیارا پیارا مہینہ جو چند روز میں ہی ہمارے درمیان موجود ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل عالم اسلام میں تمام مسلمان دنیا بھر میں اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کریں گے۔ نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والوں کو سارا ہی سال اس مہینے کا انتظار رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ ماہ مبارک تشریف لاتا ہے تو نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ذوق، شوق، تلاوت قرآن، تراویح اور مختلف انداز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں اس ماہ مبارک کی برکتیں، اس کی خصوصیات، اور کچھ اس ماہ مبارک میں وہ لوگ کے جو نادانی کی وجہ سے اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، انشاءاللہ عزوجل ان موضوعات سے متعلق سوالات کو شامل کریں گے، کیونکہ سلسلہ ہے فیضان اسلام، اور اسلام کی وہ برکتیں، وہ رحمتیں اور وہ خصوصیات جو ہمیں حاصل ہیں ان کو ہم اس سلسلے میں موضوع بناتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو بڑا ہی ایک خوبصورت ایک تصور ہے کہ چند دنوں میں ہی رمضان مبارک آیا ہی چاہتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس کا انتظار بھی کرتی ہے، تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی، اس دفعہ رمضان میں نے یہ کرنا ہے، اس دفعہ رمضان اس طرح سے گزارنا ہے۔ کچھ ماہ مبارک کی، ماہ رمضان کی خصوصیات کا بیان ہو جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عطا کی اور دیگر مہینوں کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک یہ سب سے افضل مہینہ ہے،
سبحان اللہ،
کیونکہ اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہیں۔ کچھ خصوصیات وہ ہیں جو دیگر مہینوں میں بھی ہیں اور وہ اس مہینے میں نہیں، یعنی ایسا بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ حرمت والے مہینے چار ہیں،
جی
جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں رمضان المبارک نہیں۔ اچھا، اسی طرح حج جو ہے یہ ذوالحجہ کے مہینے میں، رمضان کے اندر نہیں۔ تو یوں جو ہے ہر مہینے کی یا دیگر بعض مہینوں کی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو رحمتیں، جو برکتیں رمضان المبارک میں ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ رمضان المبارک کی ایک بڑی خوبصورت فضیلت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا۔
سبحان اللہ،
قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب قرآن پاک ویسے تو پورا سال ہی نازل ہوتا رہتا تھا،
صحیح،
تو اب یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اترا وہ اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ جو ایک نسبت ہے یہ بہت بڑی عظمت والی ہے۔ اچھا دوسری اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کا باقاعدہ نام ذکر کیا گیا.
سبحان اللہ.
دیگر مہینوں کا ذکر تو ہے مجموعی طور پہ، چار حرمت والے مہینوں کا ذکر تو ہے قرآن پاک میں، اسی طرح ذوالحجہ کا ذکر بھی ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن وہ نام کے ساتھ نہیں ہے، حج کے مہینے کے طور پہ اس کا ذکر ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا باقاعدہ نام قرآن پاک میں موجود ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تیسری فضیلت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا اسی طریقے سے رمضان و مبارک میں وہ عبادتیں ہیں جو خاص ہیں اسی مہینے کے ساتھ، اور کچھ وہ عبادتیں ہیں کہ جو خاص تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کی کثرت اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہے. اب رمضان المبارک کے روزے ہیں تو جو فرض روزے ہیں وہ اسی مہینے میں ہیں، اس کے علاوہ بطور خاص کسی مہینے کے اعتبار سے فرض روزے نہیں ہیں. اچھا اسی طریقے سے تراویح کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت اسی مہینے میں ہے، اور اسی طرح جو فرض روزے کی سحری اور افطاری ہے اور جو اس کی فضیلت ہے وہ بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے. تو یوں اچھا پھر اسی طرح ایک اور بات ہے کہ دیگر مہینوں میں عبادت کے ایام بھی آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شوال میں جو یکم شوال کی رات ہے، یعنی جو شب عید ہوتی ہے یہ عبادت کی رات ہے. اچھا اسی طرح محرم کے مہینے کے اندر مثال کے طور پہ جو عاشورہ کے ایام ہیں یہ ان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے. اچھا اسی اعتبار سے جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس میں عبادت کے ایام ہیں حج والوں کے لیے ان کے اعتبار سے ہیں، عام لوگوں کے لیے وہ جو پہلا عشرہ اس کے روزوں کے اعتبار سے سوائے 10 ذوالحجہ کے. تو دیگر مہینوں میں عبادتیں ہیں لیکن وہ مخصوص ایام میں ہیں یا مخصوص اوقات میں ہیں. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر ہر گھڑی عبادت کے لیے خاص ہے.
صحیح.
اس کا دن ہے تو روزے کے لیے ہے، اس کی راتیں ہیں تو عبادت کے لیے.
صحیح.
یعنی راتیں بھی عبادت کے لیے ہیں اور دن بھی عبادت کے لیے ہے. تو یوں جو برکتیں، جو عبادتیں، جو رحمتیں پورے رمضان المبارک میں ہیں، مجموعی طور پہ اس طرح کی رحمتیں برکتیں اور مہینوں میں نہیں
ملتی. سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی یہ بڑی ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے بہت ہی قریب آیا ہی چاہتا ہے، اور واقعی جو عاشقان رسول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لانے میں کوشش کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس کا ایسا استقبال کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے عاشقان رسول ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں، صرف آخری عشرے کا نہیں بلکہ پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا کرتے ہیں، اس کی تیاریاں بھی شروع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، رمضان اور روزہ، جب بھی رمضان کا تصور آئے گا تو ساتھ ہی روزے کا بھی تصور ضرور آئے گا، اور آپ نے فرمایا کہ جو فرض روزے ہیں وہ اسی مہینے میں ہے، تو روزے کا جو حکم ہے یہ کیا ہے، اسی طرح اس کی فضیلت اور اس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں ارشاد فرمائے.
دیکھیے روزے کا حکم تو قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اسی طرح آیت مبارک ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں جو کوئی اس مہینے کو پائے، رمضان کے مہینے کو پائے، تو وہ اس کے روزے رکھے.
جی.
اچھا اسی طرح فرمایا، وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا بہر صورت تمہارے لیے بہتر ہے. تو حکم جو ہے وہ تو قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، ان الفاظ کے ساتھ بیان ہو گیا.
صحیح.
اب یہ ہے کہ روزے کی فضیلت، تو روزے کی فضائل، روزے کے مطلق روزے کے فضائل بھی بے پناہ ہیں. یعنی ایک آدمی مطلقاً ہی روزہ رکھتا ہے اس کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں، اور رمضان کا روزہ کہ جو فرض روزہ ہے اس کے جو فضائل ہیں پھر وہ اس سے بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے. فرمایا، روزے رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے.
سبحان اللہ.
عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے. فرمایا، روزے رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو اس جیسا کوئی عمل نہیں. اچھا اب اس کے ایک دوسری روایت کے اندر یہی صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نسائی شریف کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیے کہ جس پر جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمایا کہ روزے رکھا کرو اس جیسا کوئی عمل نہیں. اب راوی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک سننے کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دن کے وقت دھواں اٹھتے نہیں دیکھا گیا. یعنی دن میں کبھی کھانا ہی نہیں پکا کیونکہ روزہ رکھا ہوتا تھا. ہمیشہ کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ ایام ممنوعہ کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے. اچھا اسی طرح پھر روزے کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا دوں گا. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرض، جزا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن کسی شے کے بارے میں بطور شرف، بطور تکریم، بطور عزت افزائی کے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ اس کی جزا تو میں خود دوں گا،
سبحان اللہ.
تو یہ ایک اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے. اچھا اسی طرح روزہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے روزہ کیا ہے، روزہ صبر کی ایک قسم.
صحیح.
یعنی روزہ صبر کا نام ہے، آدمی صبر کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی جو ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے، یہ صبر کرتا ہے. اور روزے کے مقاصد کے اندر یہ صبر کی ایک، اس کے اندر ایک تربیت اور صبر کا مادہ پیدا کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے. اب صبر کی جو فضیلت ہے وہ بڑی واضح ہے، یعنی اول تو ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اب رمضان کے اندر صبر بھی ہے نماز بھی ہے.
صحیح.
کیونکہ پانچ نمازیں تو ویسے ہی ہیں، ساتھ میں تراویح اضافی ہو گئی، تو نماز بھی آ گئی اور صبر بھی رمضان المبارک میں ہے کہ روزہ رکھنا ہے.
صحیح.
تو گویا یہ رمضان المبارک کی فضیلت اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے.
صحیح.
پھر اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کی جو ویسے فضیلت بیان فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. روزہ رکھ کے جو صبر کرنے والا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح صبر والوں کی فضیلت ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ بلکہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر باقاعدہ یہ شامل ہے کہ اس سے مراد روزہ ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے لوگو ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے. کس چیز کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف کے ساتھ اور کچھ بھوک کے ساتھ. یہ جو فرمایا گیا کہ کچھ بھوک کے ساتھ ہم تمہارا امتحان کریں گے، اس بھوک کی ایک تفسیر روزہ ہے.
سبحان اللہ.
کہ اس سے مراد روزہ ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کون روزہ رکھ کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے، یعنی کون روزہ چھوڑ کے بے صبری کرتا ہے. اب جو صبر کرنے والا ہے وہ بشری صابری، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. بشارت کیا ہے؟ وہ آیت کے آخر کے اندر بیان کی گئی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے درود نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترتی ہے. تو ان پہ رحمت ہیں، اللہ کے درود ہیں. تو جو روزہ رکھنے والا ہے وہ صبر کرنے والا ہے، اور جو صبر کرنے والا ہے اس پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے درود نازل ہوتے ہیں، وہ بھی رحمت ہی کی ایک صورت ہے.
صحیح.
تو یوں جو ہے روزے کے یہ جو فضائل ہیں، یہ جو برکات ہیں، یہ جو عظمتیں ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر موجود. اچھا اسی طرح ایک آیت مبارکہ میں بطور خاص روزے داروں کا تذکرہ ہے، اور بھی اوصاف کا ذکر ہے، ساتھ میں روزے کا بھی تذکرہ ہے. فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اب اس کے بعد دیگر اوصاف کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اب روزے والوں کے لیے بھی بطور خاص یہ بشارت بیان فرمائی گئی کہ فلاں فلاں اوصاف والے اور جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو یہ روزے کے فضائل ہیں، اور رمضان المبارک کے فضائل ہیں، عام روزوں کے بھی فضائل ہیں، بطور خاص رمضان کے بھی فضائل ہیں. اب جہاں تک یہ ہے کہ اس کی حکمتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، جتنا غور کریں اتنی زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی. روزے کے جو فوائد ہیں
جی
وہ جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، ایمانی بھی ہیں. جسمانی جو اس کے فوائد ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت لوگوں کی اکثریت کو پرہیز کے اوپر جانا وہ مائل نہیں کر سکتی. یعنی لوگوں کی حالت یہی ہے کہ یا تو ڈاکٹر بولے کہ بیٹا اب کھاؤ گے تو مرو گے،
صحیح،
اب سیدھا موت کے منہ میں جاؤ گے، یا پرلے درجے کے موذی مرض کے اندر مبتلا ہوگے، تب وہ پرہیز کرے گا. اس سے پیچھے پیچھے پرہیز والا تصور جو ہے نا وہ ختم ہے. وہ اولیاء کرام کا کام ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ ایک ضبط نفس والا آدمی ہے وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ پرہیز نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کھائیں گے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ہم کہتے ہیں یار کون سا ماری جانا ہے،
صحیح،
بڑھنے دو. جو لوگوں کی عام روٹین ہے، رمضان المبارک آتا ہے تو اب جیسے تیسے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی نیت سے بندہ کچھ نہ کچھ پرہیزوں کی طرف آ ہی جاتا ہے. بد پرہیزیاں بھی کرتا ہے کہ افطاری کو اپنا پورا کمیاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اسے مل جاتا ہے کہ طبی اعتبار سے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے معدے کو پورا دن سکون نہیں ملتا. یعنی ہم اگر موجود ہیں اور کھانا موجود ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ہاتھ کھانے کی طرف نہ اٹھے. ٹھیک ہے، اگر ہم رات کو جاگ رہے ہیں اور فریج کے اندر چیزیں موجود ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فریج کی زیارت ضرور کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ اداسی نہ ہو رہی ہو. تو یہ ہماری عادت، ہماری نیچر کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہم بغیر روزے کے
بہت مشکل ہے،
اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیے بڑا مشکل ہے. ہمیں نبلنگ جو ہے نا وہ حل تھوڑی دیر کے بعد چاہیے. تو روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں 12, 14, 15 گھنٹے کے لیے آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، تو وہ جو اس کے خون کو تھوڑا سا سکون چاہیے، جو اس کے معدے کو سکون چاہیے، جو اس کی انتڑیوں کو سکون چاہیے، وہ اس کو اس ذریعے سے مل جاتا ہے. اور حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یعنی روزہ جو ہے یہ صحت کی طرف لانے والا ہے. اور یہ دنیا کی طب کے اندر بھی ایک مسلمہ چیز ہے کہ جو آدمی اپنے کھانے پینے کی عادات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے. اور امراض کی جو بنیاد ہے وہ معدے سے شروع ہوتی ہے. معدا قابو میں ہے تو امراض بھی قابو میں، معدا قابو میں نہیں تو امراض بھی قابو میں نہیں ہے. بچے کے اکثر پیٹ خراب رہے گا، منہ خراب رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معدا کنٹرول میں نہیں، اس کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں، اس کا منہ کنٹرول میں. وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا، اچھی چیز کھانے کے لیے ملے گی وہ مٹی اٹھا کے کھانا شروع کر دے گا. تو روزہ رکھنا جو ہے یہ جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے کہ یہ صحت یابی، اس سے صحت ملتی ہے. اچھا، اسی طرح اس کے جو ہے جسمانی کے ساتھ اس کے روحانی فوائد ہیں. روحانی فوائد یوں ہیں کہ نفس اور روح جو ہے اس کے تقاضے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں.
صحیح،
نفس جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کی طرف لے جاتا ہے، روح کا تقاضا خواہشات کی تکمیل سے بچنا ہے.
صحیح،
اگر نفس مضبوط ہے تو روح کمزور ہوگی، اور اگر روح مضبوط ہے تو نفس کمزور ہوگا. یہ دونوں پہلوان برابر درجے کے مضبوط نہیں ہو سکتے. کھانا کھانا، خواہشات پہ عمل کرنا، جنسی خواہشات، کھانے پینے کی خواہشات، ان چیزوں کی طرف آدمی جتنا زیادہ جاتا ہے اس کے نفس کے اوپر اتنا ہی اثر پڑتا ہے، اس کا نفس اتنا صحت مند ہوتا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ روح اتنی کمزور ہو جاتی. جب آدمی بھوک برداشت کرتا ہے تو بھوک کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ کھانے پینے سے رکا ہوا، کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کا نفس بے لگام گھوڑے کی طرح اچھل کود کر رہا ہوتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور لگامیں توڑانے کی کوشش کرتا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بڑا انسان بن کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نفس کی مثال کتے کی طرح ہے. آپ کتے کو جتنا کھلائیں گے وہ اتنا اچھلے گا. آپ اس کو اتنا بھوکا کر دیں وہ بڑے سکون سے سائڈ میں بیٹھ جائے گا. اب اس کے بعد وہ سر بھی چکا کے بیٹھا ہوا ہوگا، کان بھی لٹکا کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو نفس جو ہے جتنا مضبوط ہوتا ہے روح کمزور ہوتی، اور نفس پہ جتنی سختی کی جاتی ہے حد اعتدال کے اندر روح اتنی مضبوط ہوتی ہے. جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے کے ذریعے چونکہ آدمی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، کھانے پینے پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اس سے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے. اور یہ جو روح کی مضبوطی ہے یہ انسان کے کردار اور اس کے تقوی کو مضبوط کرتی ہے، اس کے تقرب اللہ کو مضبوط کرتی ہے، اسے بہتر بناتی ہے. تو اس اعتبار سے روزے کے جو ہے وہ روحانی فوائد ہیں. اچھا، اسی طرح روزے کے معاشرتی فوائد بھی ہیں. معاشرتی فوائد کیا ہیں کہ ہماری ایک عادت ہے یا ہماری ایک فطرت ہے کہ ہمیں دوسرے کی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جس کے اندر خود ہم مبتلا ہوں.
صحیح،
ایک آدمی کی والدہ اگر کینسر سے مر جائے نا تو اس کا دل کرے گا کہ یار میں کینسر والوں کے لیے ہاسپٹل بنا.
صحیح،
کیونکہ میری ماں کو علاج نہیں ملا تھا اور وہ مر گئی تھی، لہذا میں ایک کینسر ہاسپٹل بناؤں گا جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ ملے۔ جس کو شوگر کے ساتھ تکلیف ہوئی ہوگی وہ کہتا ہے یار میں نے شوگر کا ہاسپٹل بنانا تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے۔ یعنی جو آدمی جس کرب، تکلیف اور دکھ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اسی کا وہ احساس کرتے ہوئے وہ دوسروں کے لیے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی نے اگر بھوک کے اندر بہت زمانہ گزارا ہے اور اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور روٹی کمانے کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑی ہے، اب اس کی خواہش ہوگی کہ یار میں کسی دوسرے کو بھوکا نہ مرنے دوں، میں اسے دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ 11 مہینے تو چونکہ عام طور پہ نہ روزہ رکھا جاتا ہے نہ بھوک برداشت کی جاتی، روزہ رکھ کے جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اسے پھر ان کا احساس ہوتا ہے جن کو روٹین کے اندر نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے، جن کو روٹین کے اندر اچھی غذا نہیں ملتی، وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں، وہ کس تکلیف سے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بھوک جو ہے، یعنی یہ ہم پر جو امپوز کی گئی، نافذ کر دی گئی کہ تم نے بھوکا رہنا، تم نے روزہ رکھنا ہے، یہ احساس دلاتی ہے دوسرے کی تکلیف کا۔ جب یہ معاشرتی احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا، دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا، دوسروں کی تکالیف کا احساس کرنا، پھر یہ شے پیدا ہوتی۔ اب ہمارے ہاں جن لوگوں نے کبھی گاڑیوں میں دھکے نہیں کھائے ہوئے، یعنی سفر کے دوران گاڑیوں میں دھکے نہیں کھائے ہوئے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ جن کے گھر کے اندر ہر وقت جناب منرل واٹر کی ڈھیروں ڈھیر بوتلیں ہیں اور انہوں نے کبھی سادہ پانی پیا ہی نہیں ہے جو عام ملتا ہے، جسے پتا چلے کہ جناب یہ جو 15 قسم کے امراض میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، یہ جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے یہ ہمارے اس پانی سے ہو رہا ہے، یہ جو فلاں مرض ہے وہ اس چیز سے ہو رہا ہے، چونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، نہ وہ اس محلے میں کبھی رہے، نہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ یوں دھکے کھائے، نہ انہوں نے گرمی سردی کو برداشت کیا، تو پھر ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریکٹیکلی بندے کے اندر اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کا احساس کرے۔ اس اعتبار سے روزے کے معاشرتی فوائد ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کے ایمانی فوائد بھی ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے فائدہ کیا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جو بندے کے ایمان بالغیب اور اللہ تعالی پر ایمان کا ایک مظہر ہے۔ مظہر یوں ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کو روکنے والا نہیں، اس کو دیکھنے والا نہیں، اس کو ملامت کرنے والا نہیں، اس کو برا بلا کہنے والا نہیں۔ آدمی کو بھوک بھی لگی ہے، دھوپ سے وہ واپس آیا، پیاس سے حلق اس کا خشک ہے، برا حال ہو رہا ہے، دماغ اس کا چکرا رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ آدمی کہتا ہے میں نے روزہ نہیں توڑنا۔
کیا بات، سبحان اللہ!
کیوں نہیں توڑنا؟ کھانا موجود ہے، تم روزہ توڑ سکتے ہو، نہیں توڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میں نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کے لیے نہیں رکھا۔ اس لیے آپ لوگوں کے ایمان کو دیکھیں۔ بعض اوقات آپ کا ہو سکتا ہے کہ مشاہدہ ہو، ورنہ سننے والوں کا بہت سنوں کا مشاہدہ ہوگا کہ بعض اوقات روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک موٹر سائیکل کے اوپر آدمی جا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گر گیا، بے ہوش نہیں ہے وہ۔ اب وہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا سنبھلتا ہے نا، لوگ اس کو پانی پلا رہے، یار پانی پیو، وہ نہیں، میرا روزہ ہے۔ یعنی دھوپ میں گرا پڑا ہے، روڈ کے اوپر ہے، تکلیف ہے، زخمی ہو گیا، خون نکل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اسی میں مصر ہے کہ نہیں میں روزہ نہیں توڑوں گا، میرا روزہ ہے، روزہ نہیں توڑنا مجھے۔ بعض اوقات کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے سوال کرتا ہے مجھے پانی تو نہیں پلایا، مجھے پانی تو نہیں پلا دیا، نہیں پلایا، پلانا نہیں، میرا روزہ ہے۔ یعنی اور 85 کاموں کے اندر ہو سکتا ہے وہ سارے کام چھوڑ دے، لیکن روزے کے اندر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اتنا اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر سر انجام دیتا ہے کہ روزہ وہ کسی بھی صورت میں توڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ جو اس کا ایمانی فائدہ ہے۔ تو یوں روزے کے جو ہے وہ جسمانی، روحانی، معاشرتی اور ایمانی اعتبار سے فوائد۔
سبحان اللہ! اتنی ساری برکتیں اور فضیلتیں سننے کے بعد یقیناً ہمارے دل میں بھی مزید روزہ رکھنے کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو بجا لانے کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوگا۔ ایک مشورہ آپ کو دوں گا، جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اگر ہو سکے تو رمضان المبارک سے پہلے ہی پہلے، ایک کتاب ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، بڑی ہی پیاری تصنیف ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کا نام ہے فیضان رمضان۔ اس میں روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق اور بہت ساری چیزیں، کھانے پینے سے متعلق، سحر و افطار سے متعلق، پرہیز سے متعلق اور بہت ساری عبادات سے متعلق آپ کو مدنی پھول ملیں گے۔ رائٹنگ فارم میں ہوتی ہے، بندہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ فہرست کو دیکھ لیں، اس میں کسی خاص موضوع کو آپ چاہتے ہیں کہ میں بار بار پڑھوں، یار اس موضوع سے متعلق مجھے معلومات کم ہیں زیادہ ہونی چاہیے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا مکتبہ آپ کے قریب نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آن لائن پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو بڑی ہی پیاری کتاب ہے, کہہ سکتے ہیں کہ رمضان مبارک کے موضوع پر اردو زبان میں لکھی جانے والی سب سے بہترین کتاب, جامع ترین کتاب ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب میں کیا کچھ موجود ہے. حاصل کیجئے اور اس کو ضرور مطالعہ کیجئے. مفتی صاحب, جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے اور روزہ رکھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا اس کے اتنے سارے فوائد ہیں, ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, مسلمان کا دل محبت الہی سے معمور ہو جاتا ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی, اور یہ ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے کہ میں اس ماہ مبارک سے اور روزوں سے ایسا کچھ کروں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مزید سے مزید ملے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے, اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہوں گے, لیکن آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کس چیز کو اگر فوکس کیا جائے کہ بھئی یہ چند چیزیں ہیں, یہ دو چار چیزیں ہیں, اگر اس ماہ مبارک میں ان چیزوں کو فوکس کر کے اس کے مطابق اپنا اس مہینے کو گزارا جائے تو بندہ اس مہینے کے روزوں کی برکتیں بہت زیادہ حاصل کر سکتا ہے.
دیکھیں, بطور سمری کے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس چیز پہ فوکس کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کے طور پہ بیان فرمائی ہے.
ٹھیک ہے,
روزے کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون,
صحیح,
تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, تمہیں خدا کا خوف نصیب ہو جائے. اب لعلکم تتقون کے اوپر اگر فوکس کر لیا جائے
جی
تو اس سے جو روزے کی برکات ہیں, جو روزے کی رحمتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. لیکن اس کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل کرنے کی حاجت یوں ہے کہ محض جی لفظ تقوی جو ہے اس سے ہم اتنا یعنی اتنے ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. جی تقوی جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے, نمبر ایک گناہوں سے بچنا,
ٹھیک ہے,
اور نمبر دو نیکی کرنا,
صحیح,
ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے.
سبحان,
اب رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو انہی دونوں پہلوؤں کے اوپر غور کریں. یعنی تقوی کا پرندہ ان دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے,
ٹھیک ہے,
ایک پر کے ساتھ نہیں اڑے گا, دونوں پر اس کو لگانے پڑیں گے. اگر رمضان المبارک میں بطور خاص, عام دنوں میں تو حکم موجود ہی ہے لیکن چونکہ ہم رمضان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں کم از کم اس کو فوکس کریں, وہ یہ ہے, نمبر ایک تو یہ ہے کہ عبادات پر پوری توجہ دیں.
ٹھیک ہے,
عبادات کے اندر کیا ہے؟ عبادات میں نماز ہے, لیکن نماز محض فرض نماز کی ادائیگی نہیں, یعنی فرض کی رکعتوں کی بطور فرض ادائیگی نہیں کہ فرضی فرضی ادائیگی کر لی. نماز فرض ادا کی جائے تو وہ اول تو بذات خود اپنی اول و آخر سنتوں کے ساتھ,
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ ہے کہ بذات خود اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ,
صحیح,
تیسرا یہ ہے کہ وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور وہی باجماعت تکبیر اولی کے ساتھ صف اول میں ادائیگی کی کوشش کی جائے اور ایک اشتیاق دل کے اندر موجود ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے.
سبحان اللہ,
تو ایک تو نماز,
ٹھیک,
اچھا دوسرے نمبر پہ نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت. ہمارے ہاں معمول میں یہ شامل تو ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر, لیکن اسے تھوڑا سا یعنی اس کی مقدار بڑھا کر اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ظاہری آداب پر تو عمل کر لیا جاتا ہے کہ جیسے بے وضو تو قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو لہذا باوضو تلاوت کی جاتی ہے, لیکن جو اس کے ساتھ بزرگان دین نے اس کے باطنی آداب بیان کی کہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی نیت سے, بارگاہ الہی میں حاضری کی نیت سے, ان اس طرح کے آداب کے ساتھ رحمت کے اوپر رحمت مانگ کر, عذاب کی آیتوں پر عذاب سے پناہ مانگ کر, ان چیزوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اچھا, اسی طرح ذکر اللہ, اگرچہ نماز اور تلاوت ذکر اللہ میں داخل ہے لیکن ذکر اللہ ایک جدا گانا بھی چیز شمار کی جاتی ہے کہ ہم تسبیحات کرتے ہیں اور تسبیحات کی جو برکتیں ہیں وہ ایک جدا گانا ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ چوتھی بات درود پاک, درود پاک کی اس کے ساتھ کثرت ہونی چاہیے. اچھا, پھر اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے
جی,
کہ حقوق العباد جو عام دنوں کے اندر تھوڑے سے صرف نظر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے اگنور کر دیے جاتے ہیں, رمضان المبارک کے اندر ان کی ادائیگی کی پوری کوشش کی جائے. اب حقوق العباد کے اندر ماں باپ بھی ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں اور کولیگز بھی ہیں جن کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ بھی ہیں, یعنی اپنی طرف سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے, خیر خواہی کی جائے, تکلیف نہ آنے دی جائے.
صحیح,
یہ ہے جانب عبادت میں,
ٹھیک ہے,
کہ آدمی یہ کرے. گناہوں کے اعتبار سے، اب گناہوں میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگ جھوٹ پھر بھی بولتے ہیں، دھوکہ پھر بھی دیتے ہیں، رشوت کا لین دین پھر بھی چل رہا ہوتا ہے، تو روزہ رکھ کر اپنی زبان کا جو قفل مدینہ ہے وہ واقعی پورے طور پہ مضبوط ہو،
صحیح،
جھوٹ نہ بولے کسی بھی صورت، خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہے یا وہ گھر کا معاملہ ہے یا وہ باہر کا معاملہ ہے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ اچھا، اسی طرح غیبت کہ جس کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی برائی ہے،
صحیح،
غیبت ہے۔ اچھا، اسی طرح وعدہ خلافی ہے، اسی طرح جو ہے وہ سخت الفاظ کا استعمال ہے، خواہ وہ گالی ہے یا وہ گالی سے ہٹ کر سخت الفاظ ہے کہ جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر کاروبار کے اندر جو حلال و حرام کا فرق ہے، رمضان المبارک میں تو یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ اولین طور پر اس مہینے کے اندر میں نے اصلاً بھی کوئی ناجائز کاروبار نہیں کرنا، اور ایک روپیہ نہ حرام ہو نہ حرام طریقے سے آیا ہو،
صحیح،
دونوں صورتوں کے اندر حرام سے میں نے بچنا ہے۔ تو یہ اگر، اچھا اسی طرح یہ ہے، کیا نام ہے، یعنی یہ فلمیں، ڈرامے، یہ تاش، شطرنج، گیمز، ویڈیو گیمز، تو ان گیمز کے اندر مصروف ہو کے جو روزے کی برکتوں کو زائل کیا جاتا ہے ان سے بچنے کی نیت ہو، تو تقوی پر اگر فوکس کیا جائے اور تقوی کے جو دونوں پہلو ہیں، جو اس کی دونوں جانبیں ہیں، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر روزے کی پوری پوری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر ایک فرد روزہ تو ادا کر لیا، دیگر اس کے ساتھ کئی فرائض کو چھوڑا ہوا، یا دوسری طرف کثیر گناہوں کے اندر تلبس ہے، تو پھر روزے کی برکتیں پوری طرح نہیں ملتی،
نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے ایک کال ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام آصف رحمان ہے، میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھ لے تو رکھ کے اگر بھول کے کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟
جی مفتی صاحب،
روزہ یاد نہ ہو اور کچھ کھا پی لیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے،
نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، رحمتوں کی بات ہوئی، برکتوں کی بات ہوئی، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے، بندہ کوشش بھی کرتا ہے، اکثر کے اعتبار سے بات کریں تو جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، بڑی روٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے کے باوجود ان کے رویوں میں، ان کے انداز میں، ان کے طور اتوار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، دو طرح کی بات ہے، ایک ہے ایز اے ہول تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے،
جی،
یعنی مجموعی طور پہ معاشرے میں ہمیں فرق نظر آتا یا نہیں آتا، اور ایک ہے پرٹیکولر کچھ افراد کے اعتبار سے،
جی،
تو واقعی ایسے محروم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ اصلاً ہی کوئی فرق نہیں پڑتا،
جی،
اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ اخبار کے اندر باقاعدہ چھپا ہوا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر زہریلی شراب پینے سے ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو مر گئی تھی، ایون کہ پچھلے سال کی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کی خبر موجود ہے،
پچھلے سال بھی تھی،
کہ رمضان المبارک کے اندر شراب پینے سے مر گئے،
جی،
تو گویا پیٹ میں شراب ہے، ناپاک، حرام، نجاست ہے، اور اسی حالت کے اندر جو ہے نا یہ مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دل جو ہے وہ، یعنی کیا بولے کہ وہ پتھر ہیں یا کیا ہیں، یا ان کی کیا ان کی محرومیت کی جو ہے نا وہ انتہا ہے یہ، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے رمضان کا آنا نہ آنا سب برابر ہے،
جی،
بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دہریت سے متاثر، بے دینیت سے متاثر، اور جو جن کو اسلام بیچاروں کو بامرے مجبوری ہی شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
صحیح،
اور ویسے ان کے دل کے اندر جو کیفیت ہے اسلام کی، اسلامی شعائر کی، اسلامی چیزوں کی، تو وہ ایک بالکل جدا گانا سی ہوتی ہے۔ انہیں تو ہر سال جو ہے نا وہ روزے کے حوالے سے کچھ نقصانات والی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، میں پرٹیکولر پڑھتا رہتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو،
جی،
تو مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا نا تو کبھی روزہ رکھنے کے اعتبار سے کچھ نہیں لکھیں گے،
صحیح،
اس کے برعکس جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کر کے اور اس کے اوپر اپنا پورا زور قلم صرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا زور کلام اس کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو ہم کچھ کلام نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی حدود سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ باقی وہ لوگ کہ جن پر بالکل ہی اثر نہیں ہوتا، ان کی بدبختی کہی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں، ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو وہ بچپن میں ان کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے کہ جو ان کی تربیت کرے، ان کو سمجھائیں، یا یہ ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں لیکن وہ خود قصوروار ہوتے ہیں کہ اولاد کی انہوں نے صحیح تربیت ہی نہیں کی ہوتی،
ٹھیک ہے،
یا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے تو اپنی طرف سے تربیت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اولاد غلط صحبت میں جا کے غیر مسلموں کے پاس جو ہے وہ اسٹڈی کر کے اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے انہی کے اثرات میں رنگی ڈھنگی ہے اور ان کو دوسری چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اسلامی شاعر کیا ہوتے ہیں، اسلامی احکام کیا ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں اتنا انہماک ہوتا ہے کہ روزہ الٹا ان کو تکلیف دیتا ہے، یعنی روزے سے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یار روزہ آ رہا ہے تو گناہ چھوڑ دے، ان کو یہ ہوتا ہے یار یہ رمضان کیوں آ گیا، کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ الٹا گناہوں کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ یعنی مزہ کرکرا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی تعداد کم ہے، لیکن وہ کم تعداد بھی یوں نہیں کہ یہ دو چار ہیں، بلا مبالغہ یہ تعداد بھی لاکھوں کے اندر ہوتی ہے، آپ کو رمضان کے اندر بھی وہ لوگ ملیں گے جو فرض نماز نہیں پڑھتے
بجا فرما،
اور وہ بہت بڑی تعداد میں ملیں گے جو روزہ ہی نہیں رکھتے، یعنی یہ آج کل جیسے گرمیوں کے اندر روزے ہیں تو اتنی بڑی تعداد ہے روزہ نہ رکھنے والوں کی کہ بعض جگہ جا کے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان بھی شروع ہوا ہے،
صحیح،
یعنی آپ اگر کسی جگہ کسی ریسٹورینٹ کے اندر چلے جائیں، بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، کھلے ہی ہوتے ہیں، یہاں پر کہنے کے تو ہے کہ بند ہوتے ہیں لیکن اکثر جگہ کھلے ہی ہوتے ہیں،
جی
اب وہاں جا کے دیکھیں کیسے ہٹے کٹے کھاتے پیتے اور جناب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور دن دہاڑے جناب وہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور برگر کھا رہے ہیں اور یہ وہ چل رہا ہے سارا کچھ، وہاں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار یہاں بھی روزہ آیا ہوا، یہاں بھی رمضان آیا ہوا،
یہ مسلمانوں کا
دنیا کا دوسرا ہی خطہ ہے کہ جہاں پر رمضان آیا ہی نہیں ہے، تو ایسا بھی ہوتا، لیکن ایز اے ہول بھارت تبدیلی ضرور آتی ہے، کیونکہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مسلمانوں میں صدقہ و خیرات دینے کا رجحان جو ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے، دوسروں کا احساس کرنے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح تسبیحات پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اعتکاف کے اندر بیٹھتی ہے اور اعتکاف کے اندر عبادت کرتی ہے، اسی طرح رمضان کے اندر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا رجحان کم ہو جاتا ہے، مذہبی چینل دیکھنے کی طرف یا مذہبی پروگرام دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ اپنی طرف سے دینی پروگرام دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو بہرحال ایک بڑی تعداد کے اندر ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں، تو اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کامل فائدہ تو لوگ رمضان المبارک کا حاصل نہیں کرتے لیکن کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور حاصل کرتے ہیں، کامل فائدہ اسی طریقے سے حاصل ہوگا جو ہم نے پہلے بیان کیا،
صحیح،
کہ تقوی کو فوکس کریں، پھر جو اس کے دونوں پہلو ہیں عبادات کا اور گناہوں سے بچنے کا، ان کے مطابق پھر عمل کریں تو پھر انشاءاللہ عزوجل پوری تبدیلی،
انشاءاللہ مصطفی کچھ میسیجز بھی ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کی گفتگو ہوئی، بارہا مفتی صاحب نے فرمایا کہ بری صحبت کی وجہ سے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، ہمارا تعلق کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کھیل تماشے ظاہر ہے کہ کوئی بھی اکیلا بیٹھ کے نہیں کھیلتا، عموماً جو بھی کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہی کھیلا جاتا ہے، اور گناہوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو بندہ اکیلے نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی کی رغبت کے ساتھ، کسی نہ کسی کی صحبت کے ساتھ بندہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، بعض گناہ اکیلے بھی کیے جاتے ہیں لیکن ایک اکثریت کے اعتبار سے بات کریں تو بندہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے، نہ صرف رمضان مبارک میں بلکہ سارا ہی سال، پوری ہی زندگی ہمارا اٹھنا بیٹھنا عاشقان رسول کے ساتھ ہو، مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، علماء کی صحبت اختیار کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ ہو، تو انشاءاللہ عزوجل نہ صرف رمضان مبارک بلکہ پورے ہی سال کے اندر انشاءاللہ عزوجل ہمیں عبادت کا ذوق شوق، اس کی طرف رغبت، عبادت کرنے کا جذبہ اور عبادت پر استقامت اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب ایک طبقہ تو یہ ہے جس کا ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ رمضان مبارک آنے کے باوجود ان کے رویوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی، اچھا ایک اور طبقہ ہے کہ جو ماشاء اللہ رمضان مبارک میں تو بہت ہی شاندار طریقے سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یعنی سارا سال اتنی تلاوت نہیں کی ہوتی کہ 30 دن کے اندر جتنی تلاوت کرتے ہیں، پورے سال میں شاید فرض نمازوں میں بھی کوتاہی ہوتی ہو لیکن رمضان کے اندر فرض بھی، نوافل بھی، سنتیں بھی، بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے اعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک طبقہ، ایک تعداد ہے لوگوں کی، مسلمانوں کی، کہ جو اس طرح سے مائل ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر ایک اور ٹرن آتا ہے کہ ان میں سے بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک چلا جاتا ہے اب دوبارہ ان کی روٹین جو ہے وہ پہلی کسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت جو رمضان میں کی اب وہ نہیں ہو پا رہے، وہ گناہ کے جو رمضان میں چھوڑے اب نہیں چھوٹ رہے، اس کی کیا وجہ ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں؟
اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی توبہ ہے نا
جی،
اصل گناہوں سے روکنے والی چیز وہ ہوتی ہے
جی.
توبہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے جی. یعنی آدمی گناہ چھوڑتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے.
صحیح.
ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ہے جو یہ عزم کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ رمضان میں نہیں کرنا، بعد میں کرنا ہے. تو اب جب توبہ کا ایک اہم پارٹ جو ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور آئندہ نہیں کرنا، یہ انہوں نے کیا ہی نہیں، تو لہٰذا جب ان کے پلان کے اندر یا ان کے منصوبے کے اندر ہی شامل نہیں ہے کہ انہوں نے مستقل بنیادوں پر نیک بننا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو پھر رمضان گزرتے ساتھ ہی وہ اپنی اصل حالت پہ آ جاتے ہیں.
ایک پوز لیا، ایک وقفہ لیا،
ایک پوز لیا. جیسے مثال، بہت سارے گلوکار ہیں، اداکار اداکارائیں ہوتی ہیں، رمضان کے اندر اپنی شوٹنگ اور اپنی یہ جو ہے نا وہ گلوکاری بند کر دیں گے. نہیں یار، رمضان کا مہینہ ہے، پانچ شوال سے شروع کریں گے. تو اب جس نے پہلے ہی یہ پلان کیا ہوا ہے کہ بھئی رمضان گزر جائے اور اس کے بعد میں یہ گناہوں کا دوبارہ سلسلہ شروع کروں گا، تو لازمی بات ہے اس کے اندر کہاں سے تبدیلی آئے گی. تو ایک بڑی تعداد کی حالت یہی ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ جو رمضان کی عظمت اور تقدس اور اس کے ادب کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں، خالص اللہ کے لیے گناہ نہیں چھوڑے ہوتے. کیونکہ رمضان تو مہینہ ہے، آیا اور گزر گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اور جو اس کی عظمت کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنا ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہے. تو لہذا چونکہ وہ بنیاد موجود نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے رمضان کے بعد یہ گناہ چھوڑیں، تو اس لیے جیسے رمضان گزرتا ہے یہ دوبارہ اپنی دنیا کے اندر پلٹ جاتے ہیں
جی.
اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں عبادتوں کے ذریعے واقعی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتے، اور ان کا یہ نیت نہیں ہوتی کہ رمضان کے بعد ہم دوبارہ جناب وہ فلاں دنیا میں لوٹ جائیں گے. جیسے اعتکاف کے اندر ہم دیکھتے ہیں
جی
کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کے اندر ان کے طرز عمل سے یا ان کی اپنی واقعی قلبی کیفیت اور نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان اب انہوں نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں پر دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو روحانی صحت مل گئی.
صحیح.
روحانی صحت مل گئی کہ ان کا دل جو ہے وہ گناہوں سے متنفر ہو گیا اور نیکیوں سے رغبت اور محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی. اب یہ رغبت اور محبت پیدا تو ہوگی، اس سے روح کو صحت ملی، لیکن صحت کا اصول یہ ہے کہ اب صحت کے منافی سرگرمیاں جو ہے وہ ترک کی جائیں.
صحیح.
ایک آدمی اگر 30 دن روزانہ جو ہے وہ چھوٹا گوشت یعنی مٹن کھاتا ہے اور موسمی پھل جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کھاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، پورا مہینہ اس نے ایسا گزارا کہ جناب مہینے کے آخر میں اس کی سب کمزوریاں زائل اور طاقت سے بھرپور اور بڑا جوان مرد اور چہرے پہ بڑی رونق اور ایک حشاش بشاش اس کی صورت نظر آ رہی ہے، 31ویں دن وہ زہر کھا لے، تو اب بتائیے اس کی پورے مہینے کی جو وہ اس کا بیچارے کا مٹن تھا، وہ جو پھل تھے، وہ کدھر گئے سارے؟ 31ویں دن زہر تو نہیں نا کھانا تھا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 دن تو واقعی اپنی صحت کو جو ہے نا وہ مینٹین کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کو جو ہے نا انکریز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی امپرومنٹ آ گئی. اب 31واں دن جب آتا ہے یعنی جب یکم شوال آتا ہے تو ڈائریکٹ جا کے زہر ہی کھاتے ہیں، یعنی جو روح کے لیے زہر ہے، گناہ روح کے لیے زہر ہے. تو آخری دن یعنی جب دن پورے ہوئے تو اگلے دن جا کے ڈائریکٹ اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں. تو اب جب اتنا ایک اپوزٹ جا کے کام کریں گے تو اس کا نتیجہ تو پھر وہی ہوگا کہ یہ ساری صحت کی کرائی جو ہے نا یہ دھری کی دھری رہ جائے گی. تو موسٹلی لوگوں کی جو کیفیت اچھی واقعی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں بدل جاتی ہے، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ وہ جو روحانی صحت حاصل ہوتی ہے اس کے بالکل منافی جا کے وہ کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بیسیکلی کیا ہے؟ تربیت کا مہینہ ہے.
ٹھیک ہے
کہ بھائی اس میں تربیت ہے کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے، ہم نے نفس پہ قابو رکھنا ہے، ہم نے اپنی خواہشات پہ قابو پانا ہے، ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہے، ہم نے تلاوت کی عادت بنانی ہے، ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ٹریننگ میں، ایک تربیت میں.
صحیح.
اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو ٹریننگ اور ہماری جو تربیت ہے چونکہ وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی ٹرینر بھی ہم ہی ہوتے ہیں اور ٹریننگ بھی ہم ہی ہوتے ہیں. تربیت کرنے والے اور زیر تربیت دونوں ہم ہی ہیں، انسٹرکٹر بھی ہم ہی ہیں اور جو ہے وہ انڈر ٹریننگ بھی ہم ہیں. اب کیا چونکہ ہمیں تربیت کے سارے جو وہ ہیں لوازمات، جو اس کی جو ہدایات ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کا میتھڈ ہے، وہ پورا ہمیں نہیں پتا، لہذا ہم اپنی تربیت تو کر رہے ہوتے ہیں. جب مہینہ گزرتا ہے نا تو ہماری تربیت پہلے جو ہے وہ پہلے یعنی سٹیپ پہ جا کے نا لوز ہو جاتی ہے بالکل. یعنی یہ ہو گیا کہ گویا ایک بندے کو کمانڈو کی تربیت دی گئی پورا مہینہ، اس نے بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی اس نے الٹی سیدھی کلا بازیاں بھی کھائیں، بڑی اس نے جناب یہ کر وہ کر، کراٹے شاٹے سب سیکھ لیے. اب جب اس کو میدان میں بھیجا کہ جاؤ بیٹا یہ تو ٹریننگ سینٹر تھا نا، یہاں پر تو تمہیں پتا تھی کہ تمہیں کسی نے مارنا نہیں ہے، جان سے نہیں مارنا، یہاں جو بھی ہوگا وہ بہر مصروعی ہی ہوگا، ایک بڑی تعداد اس کی اب وہ میدان میں جاتے ساتھ بولے میں نہیں لڑوں گا، کیوں جی؟ میری امی نے منع کیا تھا، بیٹا کسی کو مارنا نہیں تم نے کبھی، تمہیں ٹریننگ کیوں لی تھی تم نے؟ تو اب ہماری جو تربیت ہوتی ہے رمضان کے اندر وہ تقریباً اسی طرح کی ہوتی، رمضان کا مہینہ آیا تربیت کے لیے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی تربیت مل جائے، کیوں مل جائے؟ تاکہ رمضان میں اور رمضان گزرنے کے بعد جب تم عملی میدان میں جاؤ، جب رمضان کا مہینہ نہ ہو، جب نیکیوں والا ماحول نہ ہو، جب مسجدوں کی آبادی اتنی نہ ہو، جب سارے لوگ نیکیوں کی طرف اتنے راغب نہ ہو، اس ماحول میں جا کے، یعنی پہلے ہر چیز تمہاری فیور کے اندر تھی، ہر چیز تمہیں سوٹ کر رہی تھی، اب تم اس ماحول میں جاؤ گے کہ جہاں ہر شے تمہاری فیور میں نہیں ہوگی، ہر شے تمہیں سوٹ نہیں کر رہی ہوگی، وہاں جا کے تم نے اس تربیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پہلے تم حلال کے اوپر تربیت کر رہے تھے کہ تم حلال سے بھی رکے ہوئے تھے، اب باہر جا کے تم نے حرام سے بچنا ہے۔ پہلے تم نے اپنی حلال جنسی لذت کو بھی روکا ہوا تھا، اب باہر جا کے تم نے اپنی حرام جنسی لذت جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن یہ تربیت اتنی ناقص قسم کی حاصل کی جاتی ہے کہ عملی میدان میں جاتے ساتھ ہی پہلے قدم کے اوپر لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں، پھر اس تربیت کو سوچتے نہیں ہیں کہ یار ہم نے ایک مہینہ تربیت حاصل کی تھی، آخر 31ویں دن ایسا کیا ہوا تھا کہ ہماری تربیت بالکل فلوپ ہو گئی، بالکل فیل ہو گئی؟ تو چونکہ پھر ہم غور نہیں کرتے کہ اس کے اسباب کو دیکھیں، کیا چیز تھی، کس شے نے ہمیں ناکام بنا دیا، تو اس لیے پھر ہر سال ہم اپنے تربیتی سیشن کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں، عملی میدان میں جاتے ساتھ ہی فیل بھی ہوتے رہتے ہیں، فیل بھی ہوتے رہتے ہیں، فیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب تربیت برقرار انہی کی رہتی ہے، روحانی صحت انہی کی برقرار رہتی ہے، جو کم از کم تربیت کے جو اگلے دو دن ہوتے ہیں نا،
جی،
رمضان کے بعد کے جو اگلے دو دن ہیں، ان دو دنوں کے اندر جو اپنے آپ، کیونکہ ان دو دنوں کے اندر شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، ان دو دنوں کے اندر جو اپنی تربیت جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، جو اپنی صحت کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے بعد پھر تھوڑی سی ان کی ٹرین جو ہے وہ پٹری کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو 30 روزے ہوتے ہیں،
جی،
30ویں روزے کے بعد اگلے دو دن نفلی اعتکاف بیٹھ جانا چاہیے، کہ وہ جو بیسکلی ساری تربیت کا جو خلاصہ اگلے دن ختم ہو جانا ہے، اس سے تو بچت کی صورت ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو پہلے دو دن یا تو اپنے گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھتے ہیں، یا پھر وہ یہ ہے کہ قافلے میں چلے گئے، یا پھر یہ ہے کہ کسی دینی کام میں لگ گئے، تو ان کی تو بچت ہو جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو اعتکاف کے بعد واقعی سدھر جاتی ہے۔ لیکن جو اس طرح کی پھر بعد میں پرہیزے نہیں کرتے، تو وہ ساری کی ساری صحت جو ہے وہ 31ویں دن لوز کر جاتے ہیں۔
فرمائے پہلی رات ہی دوست لینے آتے ہیں اعتکاف سے، اور جاتے ہی بازار کا رخ کیا، شاپنگ کی، تو وہ جو روحانیت تھی جو پورا مہینے میں جمع کیا ہوا تھا، بعض اوقات پہلے دو چار گھنٹوں کے اندر ہی گنوا کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی نیکی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمایا، جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو گناہ سے بچنا ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے، نہ صرف اس مہینے میں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، گناہ سے بچنا ہے، اس کی محبت میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اور جو ہماری تربیت ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ اور یہی امیر علیہ سنت کا بھی درد ہے، امیر علیہ سنت بھی یہ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ تمام ہی اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو چاند رات ہی کو مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیں، تاکہ اپنے آپ کو اس ماحول سے، ان گناہوں سے ہم بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک اور بڑا ہی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے، اور اس سوال کی وجہ یہ درپیش ہوئی کہ بعض لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، یا بعض تحریریں اس طرح کی دیکھنے میں آتی ہیں، کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی روزہ رکھو، روزہ رکھنا ضروری ہے، روزے کی فرضیت پر، اہمیت پر، اس کے ضروری ہونے پر بات کی جائے، تو جواب یہ آتا ہے کہ بھئی روزے کا مقصد کیا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو مارنا، یہ تو ہم نے پہلے ہی کیا ہوا ہے، جو اس کا مقصد تھا، جو ہم نے حاصل کرنا تھا، وہ تو آلریڈی ہمیں حاصل ہے ہی، تو اب ہمارے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ روزہ تو ان کے لیے ضروری ہو کہ جنہیں یہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، نفس مارنے کا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، اور یہ جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، روزے کے حوالے سے بھی، نماز کے حوالے سے بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں یار نماز تو ہوتی ہے پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ہم تو پہلے ہی پہنچے ہوئے،
جی
اچھا، اسی طرح روزہ تو ہے نفس کو مارنے کے لیے، ہمارا نفس تو پہلے ہی مرا ہوا۔ تو یہ جو اس طرح بولنے والے نا کہ ہمارا نفس پہلے سے مرا ہوا، ان سے موٹا نفس دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا تو نفس وہ ہوتا ہے کہ شیطان روزانہ اٹھ کے سلام کرتا ہوگا کہ بھائی تیری جو شان ہے نا وہ کیا ہی بلند و بالا ہے. یعنی حکم الہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پہ روزے فرض کیے گئے, یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے اوپر نہیں کیے گئے. تو اس اعتبار سے ان کا کہنا درست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو تم پہ فرض ہیں,
صحیح,
اور یہ کہہ رہا کہ میرے اوپر فرض نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا یا ایھا الذین آمنو سے خارج ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر روزے نہیں ہیں تو اس کا سمجھنا پھر اس کے ساتھ ہے, باقی اس طرح کے جو ہیلے بہانے اور ڈھکوسلے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا. اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ خود یعنی اسلام کے ایک بنیادی حکم کی فرضیت کا انکار ہے, اور فرضیت کا انکار جو ہے یہ ضروریات دین میں سے وہ چیز ہے کہ جس کا انکار کیا جا رہا ہے. تو ایسی شے کے انکار کے بعد آدمی مسلمان نہیں رہتا.
صحیح. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل روزہ نہ رکھنے کا مرض بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے. شاید آج سے 10-15-20 سال پہلے اگر ہم غور کریں تو شاید اتنا زیادہ نہ ہو, لیکن اب دیکھنے میں آتا ہے کہ آہستہ آہستہ روزہ نہ رکھنے والوں کے حوالے سے تعداد کچھ زیادہ نظر آتی ہے. اسی طرح سر عام کھانے پینے کے جو مناظر آپ نے تذکرہ بھی فرمایا وہ بھی کسی نہ کسی حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کا کیا حل ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
دیکھیے اس کا ایک مین جو شرعی حکم ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے احکام اسلامی حکومت سے متعلق ہوتے ہیں.
جی.
یعنی حکومت اسلامیہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو فرائض ہیں ان کی پابندی کروائیں, خاص طور پہ نماز. نماز کا تو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی پابند کروائے.
صحیح.
اور نماز کا اہتمام کرے, اقامت صلاۃ کی صورتیں یا وہ بنائے. روزے کے اوپر بھی فقہاء کرام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ روزہ نماز کی طرح ہے, لہذا جس طرح قرآن کی روح سے حکومت پہ یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی پابند بنائے اور اس کے لیے اہتمام کرے, اسی طرح ان کے لیے روزے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. اچھا اب یہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ جن کے اختیار میں انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے لہذا وہی کریں گے. لیکن اس سے ہٹ کر یہ ہے ایک دوسری چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے, سب مسلمانوں کو اس کا فرمایا ہے, اس میں ہم مستثنا نہیں. یعنی ہم یہ دیکھیں, ہم ایک پہلو تو یہ ہم یہ دیکھیں یار جو اس کی ذمہ داری ہے وہ تو پوری کر نہیں رہا, حکومت کی ذمہ داری حکومت تو پوری کر نہیں رہی, لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے کیا وہ ہم پوری کر رہے ہیں؟
صحیح.
ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے, امرم بالمعروف ونہی عن المنکر.
صحیح.
کہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی, نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو. اب نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ روزوں کے حوالے سے بھی کم ہو گیا کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے یعنی کہا جائے اور ترک روزہ سے روکا جائے, اور دیگر نیکیوں کے حوالے سے بھی کم ہو گیا. جب نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا کم ہو جاتا ہے تو معاشرے میں نیکی کم ہو جاتی ہے, گناہ بڑھتے جاتے ہیں. یہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے. آپ خود غور فرمائیں کہ اگر ایک ایسا محلہ ہو, میں صرف محلے کی بات کرتا ہوں, ایک محلے کے اندر جتنے بھی خاندانوں کے بڑے افراد ہیں, ہر گھر میں جو بڑا آدمی ہے وہ خود روزہ رکھنے والا ہے اور وہ اپنی اولاد کو بچپن سے روزے کی ترغیب دینے والا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے ساتھ ہی وہ ان کو تلاوت کی مزید تاکید کرتا ہے, روزے کی مزید تاکید کرتا ہے, روزے کی برکتیں ان کے سامنے بیان کرتا ہے, روزہ رکھنے پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. جو جس محلے میں یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی اس محلے میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد کیسی ہوگی؟ اور اس کے برعکس ہم دوسرا وہ محلہ لے لیں کہ جہاں پر جتنے بھی اس محلے کے خاندانوں کے بڑے لوگ ہیں کوئی روزہ نہ رکھے, رمضان المبارک آئے تو کسی کے کانوں پہ جومی نہ رینگے, بچوں کو روزہ رکھنے کی کوئی ترغیب نہ دی جائے, روزہ اگر کسی نے رکھ لیا تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے, الٹا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. اس یہ جو محلہ ہے یہ 10-15 سال کے بعد اس محلے کی کیفیت کیا ہوگی؟
صحیح.
ایک بالکل بدیہی, ایک بالکل بیان اور واضح چیز ہے کہ دونوں محلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جہاں پر روزے رکھے جا رہے تھے, روزے سے محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا, روزے کی ترغیب دی جا رہی تھی, روزہ رکھنے پہ حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی, روزہ ترک کرنے کے اوپر سرزنش کی جا رہی تھی, وہاں پر نیکی کا, روزے کا, رمضان کا بڑا خوبصورت ماحول ہوگا.
بجا فرما.
اور جس محلے میں یہ نہیں ہوگا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا, وہاں روزے کی کوئی ہوگا ہی نہیں, کسی نے رکھ لیا, اکثریت نے نہ رکھا. یہ صرف ایک فرضی مثال نہیں میں نے عرض کی, آپ اگر محلوں سے ہٹا کر اسے خاندانوں کے اوپر منطبق کر دیں, یعنی یہ جو ایگزامپل ہے یہ اپلائی کریں آپ خاندانوں کے اوپر, تو یہ بالکل ایسا ہی واقع ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر میں رمضان ایسا آیا کہ جیسے ایک یعنی واقعی رمضان آیا,
انقلاب آ گیا گھر
کہ انقلاب آ گیا. یعنی میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ رمضان المبارک کا وہ ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ہر جمعے نیا لباس پہنیں گے. جمعے کی یا رمضان کے اس جمعے کی تعظیم کے طور پہ گھر کا بچہ 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو روزے کی طرف وہ لے آتے ہیں اور اس کو وہ روزہ رکھوائیں گے, اور تراوی کے لیے جو ہے وہ جیسے ہی 7-8 سال کا بچہ ہوا اسے نماز میں تراوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. گھر کے اندر تلاوت شروع ہے, پورے گھر کے افراد میاں بیوی بیٹے بیٹیاں سب قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں, تسبیحات کا معمول ہے, افطاری سے پہلے جو ہے وہ سب اپنے ذکر و اذکار اور ود وظیفے اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس خاندان کا اگر جو 8-9 سال کا بچہ ہے اس کی بھی روزے سے ایسی رغبت ہے کہ رمضان تو رمضان ہے, رجب اور شعبان کے روزے رکھتے ہیں.
کیا بات ہے,
بچے گھر کے رجب اور شعبان کے روزے رکھتے ہیں, تو یہ والی کیفیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں تربیت کا وہ ماحول تھا. تو اب ہمارے معاشرے میں ہمارے زمانے کے اندر جو روزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, روزے کا اتنا شوق نہیں ہے, اس وہ روزے کا شوق پیدا کرنا ترک روزہ سے روکنے کی صورت یہی ہے کہ مجموعی طور پہ ماحول پیدا کیا جائے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے, دینی لٹریچر کے حوالے سے, رمضان کے فضائل بیان کرنے کے حوالے سے, روزے کے فضائل بیان کرنے کے حوالے سے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک سمپل سا نسخہ میں عرض کرتا ہوں کہ فیضان رمضان ہے
جی,
اگر ہر گھر کے اندر رمضان المبارک میں اس پوری فیضان رمضان کا درس دے دیا جائے,
سبحان اللہ کیا بات,
تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیسا ہوگا اور اس کے اثرات کیسے ہوں گے. اور آئندہ یہ ہو کہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے سے درس شروع کریں
جی,
جب رمضان سے ایک مہینہ پہلے سے آپ درس شروع کریں گے اور ایک مہینے پورے کے اندر یہ درس دیں گے, جب رمضان کا مہینہ آئے گا نا تو ہر کوئی مینٹلی اویئر ہوگا اور بالکل یعنی اس کو پوری کی پوری اویئرنیس ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, مقدس مہینہ ہے, بابرکت مہینہ, مجھے اس کے روزے رکھنے. تو معاشرے میں تبدیلی کی صورت یہی ہے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہر شخص اپنی منصب کے مطابق جہاں جہاں مقدور پر ہم کوشش کر سکتے ہیں, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اسی ماہ رمضان مبارک سے آج سے اور ابھی سے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں گھر کا بڑا ہوں, میں کسی ادارے کا بڑا ہوں, میں محلے کے اندر اثر و رسوخ رکھتا ہوں, میں جہاں تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں ضرور پہنچائیے. رمضان مبارک کی عظمتوں کا بیان ہو, فضائل کا بیان ہو, ہمارے دوستوں میں بعض ایسے دوست ہوں گے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہوں گے یا کوتاہی کرتے ہوں گے, انہیں میں ترغیب دے سکتا ہوں. اگر آپ استاد ہیں تو اپنے درجے کے اندر, اپنی کلاس کے اندر اپنے شاگردوں کو سمجھائیے. سیٹ ہیں تو ملازمین کو جمع کر لیجئے, جہاں ہم اپنے کام کے لیے ان کو جمع کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, وہیں پر کیا ہی خوب ہو کہ اگر کوئی سیٹ ہے تو اپنے ملازمین کو سمجھا رہا ہو. اور جہاں پر سمجھنے سمجھانے کا ماحول ہوگا بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ عزوجل وہاں پر اس کی برکتیں بھی ضرور ظاہر ہوں گی. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ چند منٹ باقی ہیں, وہ عمومی طور پر کون سے ایسے وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے روزوں کی رمضان کی برکتیں زائل ہو جاتی ہیں, کہ اگر ان سے ہم اجتناب کریں اور ان کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہم روزے کی مزید برکتیں حاصل کر سکتے ہیں, عمومی طور پر وہ کون سی وجوہات ہیں؟
اصل میں چند ایک چیزیں میں عرض کروں گا, اس میں بطور خاص ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو ضرور بیان کرنا ہے
جی.
روزے کی برکت زائل ہونے کی بنیادی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ عبادات کو شامل نہیں کیا جاتا. تو جو صرف روزہ ہے نا, صرف جی. روزہ ہمارا وہ صرف روزہ پھر ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. یعنی ہمارے روزے کو بھی بہت سارے سہارے چاہیے کہ جس کے ذریعے پوری کی پوری اس کی برکتیں حاصل ہوں. تو اس کے ساتھ وہ جو تلاوت, نماز کا شوق, ذکر اللہ, دوسروں کی مدد کرنا, غریبوں کا خیال کرنا, یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. اچھا, اسی طرح جب روزے کے اوپر شطرنج کا کلاڑا چلا رہے ہیں اور تاش کا کلاڑا اس کے اوپر چلا رہے ہیں اور جناب فلم و ڈراموں کا کلاڑا چلا رہے ہیں اور فضولیات کا چلا رہے ہیں, تو جب یہ سارا کچھ اس کے اوپر کر رہے ہوں گے تو وہ روزے کی کہاں سے روحانیت رہے گی؟ اس کی تو ساری روحانیت نکال کے رکھ دیں گے. تو مین تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ گیمز کے اندر, کھیلوں کے اندر, تاش شطرنج کے اندر, فضولیات کے اندر, گناہوں کے اندر, غیبت چغلی کے اندر, اسی کے اندر سارا دن گزار دینا, اور جو روزہ رکھ کے کرنا چاہیے وہ نہ کرنا, تو اس کی وجہ سے برکتیں زائل ہوتی ہیں. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا یعنی ہم اسلامی ملک میں رہنے والے جہاں ہم بات کر رہے ہیں
جی,
اور روزہ مسلمان ہی رکھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، لیکن ہمارے ہاں بعض چیزوں میں ایسی بے حسی ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو نہ رمضان کا احساس ہے نہ روزے کا احساس ہے، اور قطع نظر چلے رمضان روزے کے انسانیت تک کا ان کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم کچھ تو دوسروں کا لحاظ کریں. جیسے مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی.
صحیح.
یعنی یہ رمضان کا استقبال کیا جا رہا ہے، یہ رمضان کا استقبال ہے کہ 60 روپے والی چیز 160 روپے کی ملے گی، آلو پیاز مہنگے کر دیں گے، ٹماٹر مہنگا جناب، یہ مہنگا وہ مہنگا، ہر چیز مہنگی کر دیں گے. یہ عجیب ذہنیت.
Amazing. Amazing.
یعنی بجائے اس کے کہ آپ ثواب زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ پیسہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، دوسروں کے گلے کاٹنے لوٹ مار کے اندر لگ جاتے ہیں. یعنی ناجائز طریقے سے بھی کرتے ہیں، بعض صورتیں جائز بھی ہوتی ہیں. یعنی شے مہنگی کر دینا جو ہے بہرحال شرم تو اس کے اوپر وہ نہیں ہے جی. کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی ہو، لیکن ایک احساس بھی ایک اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز کہ جو شرن عقلن قانونن عرفن ہر اعتبار سے غلط ہے، وہ کیا؟ دھوکہ دہی. رمضان کے اندر جتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، پھل بیچنے والا سڑا گرا پھل بیچ کے ہی جائے گا، اور وہ پھل یعنی وہ گلی سڑی چیزیں بیچنے کے اتنے طریقے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو شرم نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی. جیسے
صحیح.
اگر آپ یہ جامن یا فالسا جو بیچنے والا ہوگا نا، اس نے جو اپنے اوپر وہ لگایا ہوا ہوگا
کرٹن،
جو کرٹن لگایا ہوگا اس کو دیکھیں، جس نے جو آم بیچ رہا ہے نا اس کے اوپر جو کرٹن ہے وہ دیکھیں، جس کلر کا جو پھل بیچ رہا ہے
صحیح.
اس کا کرٹن جدا ہوگا. کیوں جدا ہوگا؟ اس لیے کہ فالسا کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر ذرا جامنی کلر کا میرے اوپر لگا دو. نہیں
صحیح.
اس لیے کہ جو شے ہے اس کا کلر بیسیکلی خراب ہے. وہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے، اتنا اس کا رنگ اتنا گہرا نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر کرٹن وہ والا لگائیں گے کہ اس کی رنگت جو ہے نا وہ بدل جائے گی.
صحیح.
اس کی رنگت ریفلیکشن کی وجہ سے، شیڈو کی وجہ سے بدل جائے گی اور یہ لوگوں کو بیچا جائے. یعنی سر کے اوپر دھوکے کی چھتری تان کے جو ہے وہ شے بیچ رہے ہیں، رسک کے اوپر دھوکے کی چھتری تان کے جو ہے وہ چیز بیچتے ہیں. اچھا اسی طرح جتنا سڑا گلا پھل ہوگا رمضان کے اندر بیچ دیں گے. لوگ جلد بازی میں خرید رہے ہوتے ہیں، جلد بازی کے اندر ہر ایک کو ہاتھ میں پکڑا دیا. اچھا پھر دھوکہ دینے والے اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے چیز کے اوپر یوں بھی ہاتھ ڈالے نا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی ایک ان نوئنگلی اس نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے.
صحیح.
اس نے قصدن اس کو ہاتھ ڈالا ہوتا ہے اور اس کی سڑی گلی صورت کو اپنی طرف کر کے اس نے ڈالا ہوتا ہے. گھر آ کے بندہ کھولتا کہتا یار یہ کیا نکلا،
یہ تو نظر ہی نہیں آیا تھا،
لے کے تو میں کچھ اور آیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی چیز نکل آئی. اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے. اچھا اسی طرح پھر ناقص مال جتنا رمضان کے اندر بیچا جاتا ہے کسی دوسرے مہینے میں نہیں بیچا جاتا.
اسٹوریز کا نکالتے ہیں،
جتنا گلا سڑا یعنی یہ ہوگا نا آلو، یہ ہمارے پکوڑے سموسے میں تشریف فرما ہوگا، جتنی گلی سڑی یہ بینگن اور سبزیاں ہوں گی یہ ہمارے سموسوں کے اندر موجود ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اس کے اندر ہے، نظر تو آنی نہیں.
صحیح.
تو جو گلا سڑا پھل ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر ڈال کے اس کے پکوڑے سموسے بنائیں گے یا اس کا کچھ اور بنا لیں گے. صحیح. لیکن یہ کہ گلی سڑی چیزوں کے اوپر مشتمل چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دے دیں گے. اس لیے جی رمضان آیا ہوا، رمضان آیا ہوا اور یہ دھوکہ دہی کرنی ہے، یہ ناقص مال لوگوں کو بیچنا ہے، یہ مضر صحت بیچ کے لوگوں کی صحت تباہ کرنی ہے. اچھا اسی طرح رمضان کے اندر ایک اور چیز، رمضان کے اندر جتنا یہ کرکٹ بڑھ جاتی ہے کہ رات کو جناب پوری رات جاگنا ہے، پورے محلے کو تنگ کرنا ہے، چوری کی لائٹ چلانی ہے، کنڈا لگا کے لائٹ جلانی ہے اور اس لائٹ کے اندر شور مچانا ہے، پوری رات لہو و لئی میں گزارنی ہے، فضول ہلڑ بازی میں گزارنی ہے، پورے اہل محلہ کو تنگ کرنا ہے، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا کوئی سونا چاہتا ہے یا کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ذکر اللہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بوڑھا مریض ہے، سب کو تنگ کرنا ہے. کیوں؟ رمضان آیا ہوا، رمضان آیا ہوا لہذا ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ رمضان المبارک کے اندر. اچھا اسی طرح دن کا وقت ہے، دن کا وقت روزے کا نہیں گزر رہا تو تاش لے کے بیٹھ جاؤ، شطرنج لے کے بیٹھ جاؤ، ویڈیو گیمز لے کے بیٹھ جاؤ، ان کے اندر وقت گزاریں گے اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے. حالانکہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ روزہ رکھ کے زیادہ سو نہیں تاکہ جاگو تو بھوکا احساس ہو، سوتے میں تو بھوکا احساس کیا ہوگا، لیکن چلے وہ تو مستحب کے طور پہ بزرگوں نے فرمایا، لیکن یہ تو حرام کام ہے جس انداز کے اندر کیے جاتے ہیں اور جو کام کیے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح پھر روزہ آیا، رمضان آیا، دفتروں کے اندر کام بند،
جی
سحری کھا کے سوئے ہیں، دفتر جانا 8 بجے، یہ بھائی صاحب اٹھیں گے 9:30 بجے، روزہ ہے یار، سحری کر کے سویا تھا میں، اتنی جلدی اٹھا تھا. اس کے بعد اب دفتر میں جائیں گے کوئی کام کروانے اگر نہیں یار روزہ لگ رہا ہے بہت آج کام نہیں کروں گا. 2 بجے چھٹی ہونی ہے, یہ 12 بجے سے تیار بیٹھا ہوگا کہ نہیں بھائی وہ روزہ رکھا ہوا ہے نا اور 2 بجے چھٹی ہونی ہے تو لہذا میں جا رہا ہوں. دفتر میں آفس میں کام نہیں کریں گے, کام نہ کر کے تنخواہ لینا حرام.
صحیح.
کام نہ کیا اور تنخواہ لی یہ رقم حرام, اور اس حرام سے صحیح کریں گے اس حرام سے افطاری کریں گے یہ کام وہاں بیٹھ کے نہیں کریں. اچھا پھر رشوت لینا, یہ کیا رمضان میں کم ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا آپ نے کبھی سنا اس طرح کے رمضان کے اندر جو ہے وہ اگر آپ نے مکان خریدا اور اس کی رجسٹری کروانی ہے تو رمضان کے اندر آفس والے بولتے ہیں نہیں بھائی صاحب رمضان ہے یار آج تو آپ کا ایسے ہی کام کر دیں گے. وہ جو رشوت کا ریٹ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہوگا, بلکہ الٹا ساتھ یہ بول دیا جاتا ہے یار اب تو رمضان ہے یار تھوڑی عیدی دے دو ساتھ نا, یعنی یہ حرام عیدی جو ہے وہ اس کے ساتھ لی جائے. اچھا اسی طرح عام دنوں کے اندر اتنے چالان نہیں ہوتے جتنے رمضان میں کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ جب عیدی کے ایام قریب آئیں گے تو عیدی بنانے کے چکر میں اب جگہ جگہ روڈ کے اوپر وہ کھڑے ہوں گے حرام کھانے والے, اور وہ جو ہے وہ لوگوں سے اس سے 10 روپے اس سے 20 اس سے 50 اس سے 100 روپیہ لیں گے. اور اچھا پھر اسی طرح یہ جو طبقہ ہے یہ جو خود افطاری کرے گا یا جو اپنے گھر والوں کو افطاری کروائے گا وہ ٹھیلوں سے وہ حرام کا رشوت کا وہ جو غصب اور چوری کی طرح ہے وہ والا وہاں سے مال اٹھائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کو جا کے دے گا کہ یہ اپنا جو فرض روزہ ہے وہ اس حرام اور مال خبیث سے جو ہے وہ کھولا. یہ رشوت کا لین دین اتنا بڑھ جاتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے, اور سب اور جن اور سب کو پتا, بلکہ یعنی عام سے عام آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. جن جن پہ فرض ہے کہ اس چیز کو درست کریں وہ اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کر رہے. یعنی ہر بڑے آدمی پر اپنے سے نیچے ماہ تاہتوں کا یہ خیال کرنا, کیونکہ سسٹم ہے, سسٹم کے اندر ہر اوپر والے آدمی پہ فرض ہے کہ وہ نیچے والے آدمی کو دیکھے کہ یار یہ لوگوں کو تنگ تو نہیں کر رہے, یہ حرام تو نہیں کھا رہے, لیکن وہ جو اوپر والا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا اسی طرح اپنا حصہ وصول کر رہا ہوگا, اس کو زیادہ عیدی چاہیے, اس کو زیادہ پیسے چاہیے, وہ روزانہ کے اتنی رشوت کا مال اس کے پاس پہنچنا چاہیے. رمضان کے اندر بھی شراب کی لین دین آنا جانا سب چل رہا ہوگا, ٹھیکے کانٹریکٹ بن رہے ہوں گے, سب کچھ ہو رہا ہوگا, اور رمضان کے اندر بھی رشوت کا حصہ, بتے کا حصہ, چوری کا حصہ, ڈکیتی کا حصہ, اور یہ مال چھینے کا حصہ, سارے کا سارا حصہ بحقدار رسید, یعنی غیر حقدار رسید, وہ والا کام وہاں پر چل رہا ہوگا. تو یہ رمضان کے وہ یعنی کام ہیں کہ جو ہمارے عام دنوں میں نہیں ہوتے,
اللہ اللہ,
یا عام دنوں میں کم ہوتے ہیں, رمضان کے اندر آ کے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح پھر آخری عشرہ جو رمضان المبارک,
جی
آخری عشرے کی جو مصروفیات ہیں اس میں لگتا ہے دن میں رمضان ہوتا ہے, رات کے اندر جو ہے نا کوئی دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کوئی دسمبر شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر, کہ کیا ہوتا ہے راتیں وہ برباد کرتے ہیں, خریدنی ایک چپل ہے پوری رات جناب 4 مارکیٹوں میں چکر لگا لیں گے, وہاں پسند نہیں آئی, وہاں پسند نہیں آئی, وہاں پسند نہیں آئی, وہاں پسند نہیں آئی, پھر جو بد نگاہی وہاں پر, جو بے حیائی وہاں پر, جو بہودہ قسم کا لباس وہاں پر, جو وقت کا ضیاع وہاں پر, جو یہ مقدس راتیں وہاں پر گزارتے ہیں ان میں تاک راتیں شامل ہیں, ایون کہ اس میں 27ویں رات شامل ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری قربان کر دیتے ہیں انہیں جو ہے نا وہ فضولیات کے اوپر, انہیں لہویات کے اوپر اور انہیں لغویات کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان کی عظمت جو ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے, اور رمضان میں گناہ کرنا بھی معمولی نہیں ہے. اس میں گناہ کرنے کی جو سختی اور شدت ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے جتنا ثواب بڑھتا ہے.
اللہ,
جیسے ثواب 70 گنا یا بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, گناہوں کے بڑھنے کی رفتار بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے.
صحیح صحیح. دعا کرتے ہیں اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں کہ ہم ناتواں ہیں, کمزور ہیں, لیکن رب عزوجل کی بارگاہ میں دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا بھی کریں, دوا بھی کریں, ہمت بھی کریں, کوشش بھی کریں, اور رب عزوجل سے یہ سوال کریں کہ اے کاش ایسا ہو کہ اب کا رمضان میرا ایسا گزرے, ستھرا گزرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے کہ میرے پچھلے رمضان سے کہیں بہتر ہو. جن گناہوں کا, جن غلطیوں کا, جن کوتاہیوں کا آج ہم نے تذکرہ سنا, ہر اسلامی بھائی, ہر اسلامی بہن یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عزوجل میں خود بھی بچوں گا اور اپنے حسب توفیق دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا, تو انشاءاللہ عزوجل رمضان کی برکتیں حاصل ہوں گی, اور ان اسباب سے بچیں گے تو جو برکات کو زائل کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں رمضان کی مزید برکتیں ملتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ساتھ اپنا ماہ رمضان گزاریے, ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل نہ ابھی نہ ان فیوچر کسی بھی گناہوں بھرے چینل کی طرف نہیں بڑھوں گا، تو انشاءاللہ عزوجل بہت سارے گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ ہمارا سامان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.